कि तुम
रोजा भी रखो और बगैर रोजे के भी रहो, रात को नमाज भी पढ़ो और कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ भी गुजारो, बीवी के साथ भी वक्त गुजारो, अल्लाह के हुक्म पूरे करो। यानी इसका मतलब यह नहीं है कि अय्याशी में इतना पड़ जाओ कि खुदा नमाजी भूल जाए, और नमाजों के साथ इतना मशगूल मत रहो कि बीवी के हुकूक की तल्ख हो जाएं। ये भी एतदाल नहीं है, ये भी एतदाल नहीं है। अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अच्छा जरा ये बात तुम्हें तब मानूंगा कि जब मैं हुजूर से इसकी तस्दीक कराऊं। तो आगे हुजूर की खिदमत में कहा, या रसूल अल्लाह सलमान मेरे भाई ने यूं कहा, तो नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, सादा का सलमान, सलमान ने सही कहा। गोया अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला एतदाल पर नहीं है, वो एतदाल से अपनी इश्तिहार की बुनियाद पर सोच रहे हैं कि साहब हम नए नए मुसलमान हुए हैं, जितना ज्यादा ज्यादा हो सके हम इबादत गुजार बनेंगे, जितना ज्यादा ज्यादा हो सके हम रोजे गुजार बनेंगे, तो लिहाजा मुसलसल रोजा भी रखना है और मुसलसल इबादतें भी करनी है। उसमें अपने नफ्स को भूल गए, चलिए अपने नफ्स के तकाजे नहीं है लेकिन उसके तकाजे तो पूरे करो, वो भी जहन में नहीं आ रहे हैं। अब सलमान फारसी ने उनको समझाया कि साहब एतदाल ये है, तो एतदाल की जिंदगी तो ना खुदा परस्ती वो खुदा परस्ती नहीं है जिसमें इंसानों के हुकूक तल्ख हो जाएं और इंसानों के हुकूक अदा करते करते खुदा को भूल जाएं, वो भी हक परस्ती नहीं है। एतदाल के बीच में यह है इस्लाम की अजीब गरीब खसूसियत। तो एतदाल पर अपने आप को कायम करना अकायद में, इबादात में, मामलात में, बनाव सिंगार में, लिबास में, रहन सहन में, अखलाकियात में, न इतना नरम बनना है कि हर आदमी सर पर चढ़ जाए, और न इतना सख्त बनना है कि हर आदमी नफरत करने लगे, न इतना ज्यादा पैसा खर्च करना है कि फजूल खर्च हो जाए, और न इतना कम रोक न इतना रोक कर रखना है कि वकील बन जाए। वकील बनना यह भी एतदाल नहीं, फजूल खर्ची वो भी एतदाल नहीं, एतदाल दरमियान में है। न इतना ज्यादा बहादुर बनना है कि जालिम करार पाए, और न इतना नरम मिजाज बनना है कि आप बुजदिल शुमार होने लगे। बुजदिली एक इंतहा है और जुल्म दूसरी इंतहा है, यह भी गलत और यह भी गलत है। न इतना अकड़ कर रहना है कि तकब्बुर का उम्मान पड़ जाए, और न इतना झुक करके रहना है, इतना झुक करके रहना है कि आदमी की अजमत ही खाक में मिल जाए। साहब एक दफ्तर का अफसर है, वो कहता है मैं खाक हूं, नामकार हूं, मैं किसी काम के काबिल नहीं, तो उसके माते है तो काम ही नहीं करेंगे क्या? वो जब कहेंगे ये तो खाक बैठा हुआ है, तो वो भी तवाज़ु नहीं चाहिए। एतदाल के बीच में है, उस एतदाल को पा लेना। इसीलिए कहते हैं ना, एक वमा यूतल हिकमत फकत उती खैरन कसीरा, एक तारीफ उसकी ये की गई, हिकमत के माना हर मामले में एतदाल को पा लेना। आप किसी मस्जिद में जाएंगे, वहां देखा लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, एक शक्ल ये है कि आप उठकर कहेंगे हराम है ये बिदअत है बंद कर दो, वो कहेंगे कोई नया निकालो उसको बाहर निकाल दो। एक इंतहा तो ये है कि साहब हक के जोश में आप फौरन खड़े हो गए, दूसरी इंतहा यह कि आप मुझे क्या कर रहे हैं तो करने दो, ये भी गलत और ये भी गलत। हक इसके बीच में है, वो क्या है कि साहब आप तरीका ढूंढिए इस गलत को ये लोग छोड़ दें, इख्तलाफ पैदा हुए बगैर, कंट्रोवर्सल पैदा हुए बगैर, इस ये है दरमियान का एतदाल। गरज ये कि दावत में एतदाल चाहिए, इबादात में एतदाल चाहिए, तहसीन में एतदाल चाहिए, जमाल में एतदाल चाहिए, शायरी में एतदाल चाहिए, तसनीफ में एतदाल चाहिए। आप कहेंगे साहब दीनी बात जैसी उल्टी सीधी जुबान लिखो, अदब क्या होता है? कुछ नहीं। एक इंतहा, दूसरी इंतहा, सब अदब को अपने ऊपर इतना मुसल्लत करना है कि बड़ी कीमती बात है मगर चूंकि दीवाना जुमला मिल ही नहीं रहा है लिहाजा कलम रोके हुए, एक महीना हो गया एक आदमी को कलम रोक कर, क्यों साहब मुझे जुमला ही नहीं पसंद आ रहा है कोई? अरे भाई आप हदीस का तर्जमा कर रहे हैं, आप अदब झाड़ रहे हैं। अदब अपने ऊपर इतना मुसल्लत नहीं करना है कि हक बात कहने से रुक गए, और बेअदबी भी इतनी नहीं करनी है कि इंतहा कीमती बात को भोंडे अंदाज में आप कहने लगे। जबान का अपने ऊपर इतना मुसल्लत नहीं करना है कि साहब खिलाफ वर्जी करते कहें साहब जबान की खिलाफ वर्जी मैं नहीं कर सकता चाहे कुछ भी हो जाए, और इतनी खिलाफ वर्जी भी नहीं करनी है कि लोग कहने लगे साहब इनको तो जबान का ढंग भी नहीं आता, ये जबान भी नहीं जानते सही। एतदाल दरमियान में है, तो हर चीज में एतदाल जब पैदा हो जाएगा तो हकीकी जिंदगी वही है, असली इस्लाम वही है, और उस पर जब आदमी खड़ा होता है तो हर एतबार से मुकम्मल इस्लाम बनता है। खुदा करे ये बात आपके समझ में आ गई हो, और मुमकिन है कि मैं आप बात को पूरी तरह वाजे न कर पाया हूँ, और अगर किसी के जहन में आ गई हो ये बात तो शायद मेहनत वसूल हो जाएगी। बहरहाल अल्लाह ताला शानहु दीन का फहम सलीम अता फरमाए, और हक समझने की तौफीक अता फरमाए, और हक पर कायम रहने की तौफीक नसीब फरमाए। एतदाल की मिसाल मुझे अचानक जहन में आ गई, एक मिसाल ये कि साहब आपका निकाह होने वाला है। जी निकाह होने वाला है, खबरदार उस महले में भी नहीं जाना जिस महले में आपका निकाह होने वाला है, ये हिंदुओं का तसव्वुर है। एक इंतहा, दूसरे इंतहा, आपका निकाह होने वाला है। जी पहले उसके साथ घूमिए फिरिए, पार्कों में जाइए, होटलों में घूमिए, जब ठंडे हो चुके होंगे उसके बाद फिर आपका निकाह करेंगे। ये एक इंतहा, ये दूसरी इंतहा है। इस्लाम इसका भी खिलाफ है, इसका भी खिलाफ है। वो कहता है आपका निकाह होने वाला है, एक मरतबा हम आपको इजाजत देते हैं बल्कि हुक्म करते हैं जरूर उसे देखो, न ये रखा हो न ये रखा। यह है एतदाल। پرانے زمانے میں کہ صاحب میں جی فلاں گھر میں چلیں گے، کہاں نہیں جا، وہاں تو ہمارا رشتہ ہونے والا، وہاں تو جا ہی نہیں سکتے. تو پرانے زمانے میں رشتہ ہونے کا مطلب لاٹری تھی، اچانک وہ سامنے آ جائے گی جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایک انتہا. دوسری انتہا اس وقت وہ ہے، کون سی؟ جو یہاں رائج ہو رہی ہے. وہ کیا کہ پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گھل مل کر وقت گزاریں گے یہاں تک کہ اب کوئی تمنا باقی رہی ہی نہیں ہے، اب صرف فارمیلٹی پوری کرنی ہے، وہ وہاں سے رخصتی کے، باقی وہ ٹھنڈے ہو چکے ہوں گے. یہ دوسری انتہا ہے، یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط ہے. یہ تو یورپ والوں کے سے پھیلی ہوئی بدعت سیاح جو یہاں پہنچ گئی، اور وہ پرانا دور تھا جو ہندوؤں کے تصور سے مسلمانوں کے اندر آیا تھا. ہمارا تو وہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو نکاح کیا کہ جی تم نے دیکھا پہلے، اس کو دیکھنا چاہیے تھا پہلے، دیکھنے تک کی اجازت دی. لیکن دیکھنے تک کی اجازت دی، اس دیکھنے میں کوئی آدمی نفسانی لذتیں پوری کرے گا، کہ صاحب باتیں کرنے میں لطف آ رہا ہے لہٰذا، گھومنے میں اس کے ساتھ لطف آ رہا ہے لہٰذا، فون پر باتیں کرنے میں لطف آ رہا ہے لہٰذا، اسلام نے اجازت دی ہے؟ کہا نہیں، یہ اسلام کی غلط تشریح ہے. تو یہ بھی انتہا ہے، یہ بھی انتہا ہے، اعتدال کے بیچ میں ہے. اسلام نے اس کو بھی رد کر دیا، اس کو بھی رد کر دیا کہ ہاں آپ ضرور دیکھیے، اور ایک مرتبہ اس نیت سے دیکھو کہ یہ اس کے ساتھ اگر میرا نکاح ہو گیا تو میں اس کے حقوق پورے کروں گا، یہ میرے حقوق پورے. صاحب اسلام میں پاک محبت، ارے پاک محبت ضرور کریں مگر اپنی بیوی کے ساتھ کریں، نکاح کے بعد پاک محبت کریں جتنی مرضی اتنی کریں، نکاح سے پہلے پاک محبت نہیں وہ شیطانی محبت ہے، عنوان اس کا پاک محبت ہے. یہ حملے عجیب عجیب ہوتے رہتے ہیں، اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا تھا. تو خیر، یہ آپ حضرات کے کچھ سوالات یہاں ہیں، یہ دیکھیے تو سوال یہی آ گیا ہے. اگر ایک لڑکے کا غیر لڑکی سے محبت ہے، یہ تو یہی سوال ہے. اگر ایک لڑکے کا غیر لڑکی سے محبت ہے جیسا کہ آج کل ہوتا ہے، اسی اثنا میں انہوں نے استغفر اللہ بدفعلی بھی ہوئی، کیا اب ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہی ہے وہ، اس درجے کے ملاپ. جواب یہ کہ جو بدفعلی ہوئی یہ سخت ترین جرم ہوا، یہ زانی قرار پائیں گے، اور اب ان کا بہترین حل یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے. بہترین حل یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کیا جائے. اگر یہ لڑکا غلط ہے، یقیناً غلط ہے، تو کم سے کم اس کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ مجھے پاک دامن بیوی چاہیے. جس برتن کو اس نے خراب کیا ہے یہ برتن اسی کے قابل ہے، اور جو خراب کرنے والا برتن ہے اس کو یہی خراب برتن ملنا چاہیے. اب یہ عورت اگر یہ کہے گی کہ نہیں نہیں لڑکا صحیح نہیں ہے، میں تو کسی پاک دامن لڑکے سے کروں گی، تو جناب آپ تو خود پاک دامن نہیں ہیں. اور اگر لڑکا یہ سوچتا ہے کہ صاحب اس کے ساتھ تو میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ پاک دامن نہیں ہے، تو جناب آپ بھی پاک دامن نہیں ہیں. تو سب سے بہترین حل اس کا یہ ہے ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جانا چاہیے، تاکہ دوسرے دو کے ساتھ ان کے ذریعے سے خیانت نہ ہو. مرد مستقبل میں اپنی ہونے والی بیوی کے لیے امین ہے، گویا دوسرے لفظوں میں ایک آدمی اگر پاک دامن رہا اور جس وقت اس کا نکاح ہو گیا تو یہ بزبان حال، لفظوں میں نہیں، بزبان حال اپنی بیوی کو کہتا ہے کیا کہ تمہاری امانت میرے پاس تھی پاک دامنی، میں نے اب تک کی پاک دامنی کی زندگی گزاری ہے، میں نے اپنے دل میں کسی کی محبت کو جگہ نہیں دیا ہے، میں نے اپنے بدن کو کسی سے ٹچ نہیں ہونے دیا ہے جنسی بنیادوں پر، یہ امانت تھی میں نے تم تک پہنچا دی. عورت فخر کے ساتھ یہ کہے گی کہ میرے پاس ایک امانت تھی، وہ ہے پاک دامنی، وہ آج مجھے پتا چلا کہ وہ تمہاری امانت تھی، میں اب تک بچا بچا کر کے لائی ہوں، میں نے اپنے دل میں کسی اجنبی مرد کی محبت کو جگہ نہیں دیا، میں نے اپنے بدن کا ٹچ کسی مرد کے ساتھ نہیں ہونے دیا برے جذبات کے ساتھ، میں سوچتی تھی کہ میں کسی کی امانت ہوں، تب تک جب تک میں اس امانت دار تک ہی اپنی امانت نہیں پہنچاؤں گی تب تک میں بے فکر رہی نہیں رہی. یہ تصور جب عورت کے اندر ہوتا ہے تو وہ خودکشی گوارا کر لے گی، لیکن دوسرے مرد کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کر سکتی جب یہ تصور اسے. اور جو ہی یہ تصور نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ عورت نہیں، پھر وہ حیوانوں میں سے ایک فیمیل ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ہو سکتا ہے، نہیں ضرور ہونا چاہیے. اچھا آپ کہیں گے صاحب جائز، ہاں ہاں بالکل جائز ہے، کتابوں میں موجود ہے، تبھی تو میں بول رہا ہوں یہ جائز ہے. ومن تزوج بحول من الزنا جاز النکاح، اصول لکھا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ بدکاری ہو گئی، اور قرآن کریم میں الخبیثات الخبیثین کہ تمہارا وقت اب اسی کے ساتھ گزر سکتا ہے، اسے ضرور یہ نکاح ہو جانا چاہیے. ہم کبھی کبھی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آدمی آ کر کہتا ہے جی مجھ سے اس قسم کی غلطی ہو گئی ہے. ہوا کئی مرتبہ کہ ایک آدمی نے آ کر کہا جی بتانا نہیں چاہیے تھا مجھے، لیکن بہرحال میں بتا رہا ہوں، مجھ سے اس قسم کی غلطی ہو گئی ہے، اب میں ایک تو توبہ چاہتا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر میرا نکاح ہو جائے گا تو آ جائے گا یا نہیں. تو ہم نے خوب ترغیب دی کہ ہاں ضرور یہ نکاح کرو، اور اگر تمہارے والدین نہ مانیں تو ان کو بھی سمجھانے یا درخواست کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو ہو گیا یہ نکاح، بہرحال یہ نکاح ہو جانا چاہیے. یہ پوچھتے ہیں ولد زنا کو کس کی میراث ملے گی، ماں کی یا باپ کی؟ ولد زنا ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں، جب باپ کوئی نہیں تو باپ کی میراث کیسے ملے گی؟ ہاں ماں کی میراث اسے ملے گی، لیکن ماں کی میراث کیسے اس کو ملے گی ایک لمبا مسئلہ ہے. یہ اس لمبے مسئلے کا حل جو ہے وہ یہ کہ جب کسی کا کیس یہ ہو کہ صاحب یہ ہے وہ آدمی جس کا باپ کوئی نہیں ہے، اولا تو وہ آدمی ہاتھ ہی نہیں آئے گا کبھی، کیونکہ جس آدمی کا حادثہ یہ ہو کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے وہ اس سوسائٹی میں رہ نہیں پاتا ہے جس سوسائٹی میں لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں، ہم نے کبھی زندگی میں یہ خیال نہیں کیا ہوگا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم سن آف لکھ پاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی کا حادثہ یہ ہو کہ وہ سن آف نہ لکھ سکے تو یہ یہاں رہ نہیں سکے گا، یہ کسی اور جگہ جائے گا اور فرضی سن آف لکھے گا. لیکن ہم کو کبھی تصور بھی نہیں آیا کہ سن آف بھی ایک نعمت ہے خدا کی، آیا نہیں ہوگا کبھی تصور. فرض کرجے ایک آدمی کا حال یہ ہے کہ اس کا باپ کوئی نہیں ہے اور وہ پیدا ہو گیا اسی طرح سے بغیر باپ کے، جس معاشرے میں یہ پیدا ہوا ہے یہ بتا کر کے رہ سکے گا وہاں کہ میرا باپ کوئی نہیں ہے؟ وہ کیسے رہ سکے گا؟ وہ تو جو ہی نکلے گا ہر آدمی دیکھے گا یہ ہے وہ تو لوگوں کے نظروں کا نشانہ بن جائے گا، تو اسے زندگی گزارنا محال ہے. ایسا آدمی ایک ہی راستہ نکالتا ہے، یہاں سے وہ کسی اور جگہ چلا جائے، جی آپ کا باپ کون ہے؟ کہ ہاں فلاں ملک کا رہنے والا وہیں کوئی تھا، یا فرضی نام بتائے گا. تو خیر ولد الزنا کو میراث سے ملتی ہے تو ماں کی ملتی ہے، جب کسی آدمی کا حادثہ ایسا ہوتا ہے تو اس کو پھر اس کی ماں نے دوسرا باقاعدہ کہیں نکاح کیا یا نہیں، اس نکاح کے بعد پھر دیکھنا ہوتا ہے ایک تو وہ بچہ ہے جو نکاح کے بعد اس عورت کو پیدا ہوا ہے اور ایک یہ بچہ ہے جو نکاح سے پہلے پیدا ہوا ہے، اس پہلے والے بچے کو کتنا ملے گا اور دوسرے والے بچے کو کتنا ملے گا، یہ ایک لمبا مسئلہ ہے. اور اب جب وہ وراثت کا حل نہیں نکل آتا ہے تو اس کے بعد پھر حکومت اسلامیہ کے خزانے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچے کا تکفل کریں، یعنی اس بچے کے تمام ضروریات پوری کریں. اگر کسی شخص کے 1,00,000 روپے بینک میں یا گھر میں موجود ہیں، اب اس کے 3 بچے یا 2 بچے اور ایک لڑکا ہے، وہ اپنی زندگی میں ان کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، کس حساب سے تقسیم کرے؟ اپنے لیے اور اپنی اہلیہ کے لیے رکھے گا یا نہیں؟ اچھا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی تقسیم مت کرو. کیوں مت کرو؟ اس لیے کہ اسلام اس کا حکم ہی نہیں دیا. اگر یہ کوئی لازمی چیز ہوتی تو کہیں قرآن کریم میں ضرور ہوتا کہ مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی تقسیم کر کے جانا، کہیں نہ کہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا کہ مرنے سے پہلے اپنی پراپرٹی تقسیم کر کے جانا، لیکن کہیں نہ اللہ نے یہ حکم دیا نہ حضور نے اس بات کا حکم دیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں پراپرٹی تقسیم کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہی نہیں ہے. جب دیا ہی نہیں ہے تو ہم اپنی ذمہ لازم کیوں کر لیں؟ تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات، جب کوئی آدمی چاہتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ جی مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید میرے مرنے کے بعد یہ آپس میں لڑیں گے، میں نہیں چاہتا ہوں یہ آپس میں لڑیں گے، ان کے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، تو اس مستقبل کی متوقع لڑائی کو میں بند کرنے کے لیے اپنی زندگی میں پراپرٹی تقسیم کر دینا چاہتا ہوں. کہا جی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ مستقبل کی متوقع لڑائی بند ہو بھی جائے گی یا نہیں. ہمارے سامنے روز اس طرح کے کیس گزرتے رہتے ہیں کہ باپ نے اپنی زندگی میں تقسیم وراثت کی، اس کے باوجود بیٹوں کو جھگڑے ہیں آپس میں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی باپ کہتا ہے نہیں میں تقسیم کرنا ہی کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے بعد ہم لوگ یہ کہتے ہیں جواب کیا کہ جب آپ تقسیم کرنا ہی چاہتے ہیں تو نمبر ایک سب سے پہلے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے کوئی حصہ اٹھا لیجئے. کتنا اٹھا لیجئے؟ کہ جتنا آپ خود طے کریں گے، کوئی مقدار متعین نہیں ہے، آپ خود اپنی مرضی سے اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے اٹھا لیجئے، نمبر ایک. اس کے بعد جو برابر باقی پراپرٹی ہے وہ تقسیم کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے. تقسیم کرنے کے لیے فارمولا کون سا لگانا ہے؟ کہ فارمولا آپ کے سامنے دو ہیں. ایک فارمولا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے زندگی میں وراثت تقسیم کرنے کا، وہ کیا؟ ہر بچے کو برابر برابر دے دو، لڑکے کو لڑکی کو برابر، جتنا لڑکے کو اتنی لڑکی کو. آپ علیہ السلام کی خدمت میں صحابی آئے، نعمان بن بشیر صحابی کا نام تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بچے کو دینا چاہتا ہوں تو وہ میں دے دوں گا، آپ گواہ بن جائیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پہلے والے بچے کو بھی دیا؟ انہوں نے کہا نہیں. اس نے فرمایا اس کو بھی اتنا ہی دو، اس کو بھی اتنا ہی دو، تب میں گواہ بنوں گا. اس کا مطلب ہر بچے کو برابر برابر دینا ہوگا، ایک شکل. دوسری شکل، آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی کس طرح سے تقسیم ہوگی وہ مجھے بتا دیجئے، میں اسی شیئر کو ابھی لگا دوں گا. مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح ابھی حال ہی میں ایک لکھی گئی، اس کا نام ہے تکملہ فتح الملیم. اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ تیسری شکل بھی درست ہے کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد میری پراپرٹی جس طرح سے تقسیم ہونے والی ہے، جس کو جتنا حصہ ملے گا اس حصے کو میں آج ہی تقسیم کر دیتا ہوں. مثلا انہوں نے مثال لکھی ہے، ایک آدمی کا ایک لڑکا اور دو بیٹیاں ہیں، تو اس کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی کے 4 حصے بن جائیں گے، 4 آنے بنیں گے، یا کہیے تو ایک روپیہ ہے یہ, اس ایک روپے میں سے 25 پیسے ایک بیٹی کو, 25 پیسے دوسری بیٹی کو, اور 50 پیسے لڑکے کو ملیں گے ڈبل. یہ اسی اعتبار سے اگر ان کے دماغ تقسیم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے, اور اس نے اپنے جو حصہ اٹھا کر کے رکھا ہے وہ اس کی زندگی بھر کے لیے ہے. یہ جو اس کے پاس اپنا حصہ ہے اس کو کیا کرے گا بعد میں, ہاں اس کو کیا کرے گا بعد میں, اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ وصیت کر کے جائے میرے مرنے کے بعد میرے پاس جو میرا حصہ ہے یہ شرعی اصول کے مطابق میرے وارثوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. ایسا آدمی تمنا یہ چاہتا یہ ہے کہ جو بچہ مجھے پال رہا ہے, یہ جو میں نے حصہ اٹھا کر کے رکھا ہے یہ سارا اسی کو مل جانا چاہیے, چاہتا یہ ہے آدمی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پال رہا ہے یہ تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہے, یہ اپنا فرض پورا کر رہا ہے. اس فرض کے پورا کرنے کا معاوضہ تم بصورت مال مت دو, اس کو اپنے فرض کے کا انعام آخر پہ ملنے دو. اس کے نتیجے میں اگر تم نے یہ طے کر دیا کہ یہ جو مجھے پال رہا ہے لہٰذا میں اس کو بطور انعام کے یہ پراپرٹی یہ حصہ اسی کے نام کر دینا چاہتا ہوں, تو گویا تم اس کے آخرت کے اجر کو ختم کر رہے ہو, تم اس کو دکانداری بنا رہے ہو. وہ پالے گا تو تم اس کو حصہ دے دو گے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ تم وصیت کر کے جاؤ کہ میرے مرنے کے بعد یہ والا حصہ جو میں نے اپنے لیے رکھا ہے یہ میرے وارثوں کے ذمہ تقسیم کر دینا چاہیے. یہ حساب ضابطہ. اس میں بیچ میں اور بھی کچھ سوالات ہو سکتے ہیں لیکن وہ انفرادی نوعیت کے ہوں گے, اصول یہی ہے. یہ لکھتے ہیں مکان کے سنگ بنیاد رکھتے وقت, تو رکھتے وقت پتہ نہیں کہ کوکل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں, کیا اچھا کسی بزرگ کو کیا کرنا ہے, کسی بزرگ کو مدعو کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں, اس کے ذریعے سے پتھر رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک, ہاں کسی نیک انسان سے پتھر رکھوانا جائز ہے لیکن لازم نہیں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صاحب اگر کوئی نیک انسان نہیں مل رہا ہے تو آپ کام ہی روکے ہوئے ہیں, تو اتنا لازم بھی نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام ہی روکیں, اور اتنا خطرناک بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو حرام ہونے کا فیصلہ کر دیں. اس سلسلے میں ہمارے سامنے بہترین نمونہ ہے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام. صحابہ نے اگر کبھی مکان بنایا تو کبھی حضور کے پاس نہیں آیا اس نے آپ چل کر سنگ بنیاد رکھیے, کہیں اس طرح کا واقعہ ملتا نہیں, تو لہٰذا لازم بھی نہیں ہے لیکن حرام بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حرام قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے, ثبوت چاہیے کہ حضور نے فرمایا ہو یہ کام اس طرح کیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے, ایسا بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا لازم بھی نہیں ہے اور ناجائز بھی نہیں ہے, جائز ہے, کر سکتے ہیں جب بصورت سہولت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہو. نئے مکان, ہاں اس بیچ میں ایک چیز اور بھی بتاتا ہوں, یہاں بہت سارے لوگ پرانے زمانے میں اور ہو سکتا ہے آج بھی کہیں کہیں نیا مکان جب کہیں بنانا ہوتا تھا تو اس جگہ پر 40 سزانے پڑتے تھے, کہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں. کچھ جگہوں پر اب بھی ہے, کئی کچھ جگہوں پر 11 اذانیں پڑتے تھے اور کچھ جگہوں پر 1 اذان جیسے کہ فرما رہے ہیں اب بھی 1 اذان پڑھتے ہیں. کیوں صاحب؟ کہنا کہ شیطان سے بھاگ جا, واقعی شیطان بھاگ جاتا ہے اذان پڑھنے سے, شیطان کا فرار ثابت ہے حدیث سے, اور وہ جو کتا بھونکتا ہے کبھی کبھی وہ دراصل اسی کی وجہ سے کہ شیطان کا بھاگنا اذان کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس بھاگنے کو کتا محسوس کر لیتا ہے, کیونکہ کتے کے اندر تیز قوت حس ہے, اس کتے کو محسوس ہونا جو ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے اس کے اس مخصوص انداز سے بھونکنے پر. مخصوص انداز سے بھونکنا, عمومی انداز کا بھونکنا نہیں ہوتا ہے. وہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس اذان پڑھنے والے کی نحوست ہے, حالانکہ اس بیچارے کی ہرگز کوئی نحوست نہیں ہے, کتے کو تو معلوم ہی نہیں ہے اذان پڑھنے والا کون ہے. وہ تو کبھی کبھی تو ایسا کرے گا جو اذان کی آواز کہیں جائے گی وہ بھونکنا شروع کر دے گا, خصوصاً اگر قبرستانوں میں بیٹھا ہوگا تو فضا میں نگاہ رکھے گا, فضا میں نگاہ رکھے گا جیسے کوئی چیز اس کو نظر آ رہی ہو, اور کبھی آنکھیں بند کر کے مخصوص انداز سے وہ بھونکتا ہے, روٹین کا بھونکنا نہیں ہوتا ہے, وہ الگ قسم کا ہے. تو خیر یہ اذان سے شیطان کا بھاگنا تو صحیح ہے لیکن مکان کی تعمیر پر اذان پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں. اسی طرح سے کہیں کہیں اور ہو سکتا ہے اب بھی جب بنیاد رکھتے ہیں, پہلا پتھر رکھتے ہیں سنگ بنیاد, تو جانور کو لا کر ذبح کرتے تھے اور اس کا خون اس گڑھ گڑھ رکھتے. اللہ اکبر, یہ تو بالکل مشرکانہ عمل ہے. اور اب بھی یہاں شہر میں بھی, اور ایک دو دیکھا ہم کو بھی تجربہ ہوا کہ صاحب آپ آ کر کے وہاں پتھر رکھیے چلے گئے, وہاں دیکھا تو خون پڑا ہوا. تو اب کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ کم سے کم اپنی جان بچائے. ہم نے کہا بھائی یہ تو بالکل ہی ناجائز چیز ہے, یہاں ہمارے پتھر رکھنے سے کیا ہوگا, نیچے سے آرام کام ہے اوپر سے پتھر رکھیں گے تو وہ اس کے نوزے کو کیسے دور. تو خیر ان کو سمجھایا پھر. تو اس طرح سے یہاں کہیں کہیں پتھر اس میں پہلے میں خون بھی ڈالتے ہیں, وہ بھی ناجائز. تعمیر مکان میں کیا کیا تقریبات کا, اسلام میں تو کوئی تقریب لازم کی نہیں, نہ دعوت لازم کی ہے, نہ رشتے داروں کو بلانا لازم کیا ہے. یہ بہر بنائے سماجی رسم کے ہے, شرعی رسم بھی نہیں ہے, یہ سماجی رسم ہے. اس لیے بچ سکتے ہوں تو بہت اچھا، لیکن بچاتے بچاتے خاندان کو اپنے سے کٹنے بھی نہیں دینا ہے. ایسا نہ ہو کہ کبھی کبھی آدمی اتنا شٹ ہو جائے کہ سارا خاندان کٹ جائے اور یہاں تک بھی لوگ پھر دین کو بھی گالیاں دینے لگتا ہے کہ اس کے آج کے زمانے کے دینداروں کا حال ہی ایسا ہے. تو ایسا بھی ہوا کہ ایک آدمی زیادہ سخت ہو گیا اور سخت ہوتے ہوتے سارا خاندان اس کا خلاف ہو گیا، تو بعد میں دین پر قائم رہنا مشکل ہو گیا، لوگ دین کو برا بلا کہنے لگ گئے. اتنا سخت بھی نہیں ہونا ہے. اصل چیز ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ دین کی باتوں پر عمل کرنا اور کرانا. پرندوں کو دانا ڈالنا جائز ہے یا نہیں، اور جنگلی پرندوں کو پالنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جنگلی پرندہ جس کو زبردستی بند کرنا پڑے وہ شریعت میں ہرگز پسندیدہ نہیں ہے، ہرگز پسندیدہ نہیں، لیکن حرام بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں حرام نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھا کہ انہوں نے ہرن باندھا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کو یہ نہیں بیان فرمایا کہ تم نے حرام کام کیا ہے، بلکہ صرف یہ فرمایا تھا کہ تم مجھے اجازت دے دو میں اس کو کھول دوں تاکہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر کے آیا. کیونکہ ہرن نے اپنی زبان میں کس طرح سے حضور سے کہا تھا کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہوں، چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرن کو کھول دیا اور وہ دوڑتی ہوئی گئی دودھ پلانے کے لیے. اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ تم نے اس ہرن کو باندھا ہے تو ناجائز کام کیا. اس لیے پرندے کو بند کر دینا یعنی اس کی آزادی کو ختم کر دینا یہ شرم پسندیدہ تو ہرگز نہیں ہے، لیکن حرام کے درجے میں بھی ناپسندیدہ نہیں ہے. ادھر سے ہمارے دیندار لوگوں کا کام کبھی نہیں انہوں نے گوارا کیا ہے کہ اس طرح سے جانوروں کو بند کریں، اور اگر کسی نے ایسا بند کیا ہو تو کم سے کم اس جانور کا جو طبعی ماحول ہے وہ سارا طبعی ماحول اس کو فراہم کر کے دینا ہوگا، پنجرے میں بند کر کے رکھنا جس سے اس کے تڑپنے کی حالت رہے، یہ ہر کی پسندیدہ نہیں. اس کو فطری ماحول جتنا ممکن ہو سکے وہ سارا مہیا کر دینا چاہیے تب، لیکن بہرحال حرام بھی نہیں ہے. پرندوں کو دانا ڈالنا ہم پر لازم تو نہیں ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ لازم ہو جاتا ہے، وہ یہ کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ اس پرندے کو کہیں دانا نہیں مل رہا ہے اس وقت اس پرندے کو دانا ڈالنا لازم ہے مخلوق خداوندی کے احساس سے. اور ایک لوگوں نے رسم بنائی ہے کہ صاحب یہ دانا کھاتے کھاتے تنگ آ چکے ہیں، اب کھانے کی ہمت بھی نہیں پھر بھی ڈال رہے ہیں، جیسے کچھ آستانوں پر ہوا کرتا ہے، جیسے حرم میں ہوا کرتا ہے کہ صاحب وہ دانا ڈالنا شرم جائز نہیں. وہ تو چلاچے وہ دانا ڈالتے ہیں، بعد میں لوگ آ کر کے بیلچوں سے اٹھاتے ہیں اسے اور وہ بوریوں کے حساب سے جمع ہوتا ہے، ادھر سے لوگ پھر بھی ڈال رہے ہیں. اور شاید آپ کو نہیں معلوم ہوگا یہاں بازے لوگ یہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں وہاں کبوتروں کو دانا ڈالنا، اور وہاں بوریوں کے حساب سے وہ جمع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بعض لوگ کیا کہیں جی اجمیر شریف سنا جا رہے ہیں جی تو یہ وہاں کبوتروں کو ڈالنا، دلی کے جامع مسجد کے پرندوں کے لیے یہاں سے چاول بھیجتے ہیں. کشمیر کے کچھ گاؤں کی عورتیں وہ کہتی ہیں کہ جو اس کھیت سے پہلا والا چاول نکلے گا وہ فلاں جگہ کے کبوتروں کے لیے میں نے رکھا ہے. ممکن ہے یہ ساری باتیں آپ نے سنی نہیں، وہاں تمام یہ عجیب عجیب قسم کے مظاہر سامنے آتے رہتے ہیں. تو یہ والا دانا ڈالنا جائے صاحب کوئی شرعی پسندیدہ نہیں ہے. اور ایک ہے ہمارے گھر میں ایک پرندہ رہتا ہے، اس نے گھونسلہ وہاں بنایا ہے اور سردیوں میں کہیں اس کو کہیں دانا ملنے والا نہیں ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ گیا اس کے بعد متبادل کچھ نہیں ہے، یہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر بھی آج روزی نہیں. اس پرندے کو دانا ضرور ڈالا جانا چاہیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مبارک کو کس طرح تحقیق کیا جا سکتا ہے، حدیث پر عمل کرنے سے یا اماموں کے فقہ پر عمل کرنے سے؟ یہ تو بہت ہی لمبا چوڑا سوال ہے. پہلی بات یہ اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے، اماموں کے متعین کردہ فقہ پر عمل کرنا دراصل حدیث ہی پر عمل کرنا ہے. یہ جو بات پھیل گئی ہے یا پھیلائی جاتی ہے کہ اماموں پر کی بات پر عمل کرنا حدیث کے خلاف ہے، سراسر غلط ہے. امام مالک سے بڑا محدث کون ہے؟ وہ تو امام بخاری سے بھی پہلے محدث تھے. امام احمد ابن حنبل اتنا بڑا محدث ہے، امام بخاری کے استاد میں ان کا نام آتا ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، مسند احمد ابن حنبل، اس کو کہتے ہیں حدیث کا انسائیکلوپیڈیا، 40,000 حدیث ہیں اس میں، بخاری میں تو 2,000 ہیں، 2,000 سے کچھ اوپر. تو اب آپ جب امام احمد ابن حنبل نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہوگا، وہ جو محدث ہے وہ کیسے حدیث کے خلاف مسئلہ بیان کرے گا؟ امام شافی نے حدیث کی خود کتاب لکھی ہے، مسند شافعی. امام ابو حنیفہ انہیں کتاب لکھی ہے جامع المسانید. تو یہ تصور جو پھیل گیا ہے کہ امام جو ہیں وہ حدیثوں کے خلاف ہوتے ہیں اور ان کا مسلک جو ہے حدیثوں کے خلاف ہوتا ہے، ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہاں کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا حدیث کچھ کہہ رہی ہے امام کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے تحقیق کرنی ہوگی کہ امام نے کوئی دوسری رائے اگر قائم کیا تو وجہ کیا اس کی ہو رہی ہے، کیا اس کے سامنے یہ حدیث پہنچی ہے یا نہیں، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا یہ حدیث اس کے سامنے نہ پہنچی ہو. 1400 سال کے بعد امام ہم تک حدیث پہنچ گئی, وہ تو تابعین کو دیکھ رہا ہے, تابع تابعین کو دیکھ رہا ہے, اس کے سامنے حدیث کیوں نہیں آئے گی؟ حدیث کا عظیم الشان ذخیرہ کوفہ میں ہے, امام ابو حنیفہ کوفہ میں ہی ہیں, تو کیسے حدیث ان کے سامنے نہیں آئے گی؟ حدیث کا عظیم الشان ذخیرہ یمن میں ہے, امام احمد بن حنبل یمن میں ہی ہیں, تو وہ کیسے حدیث ان کے سامنے نہیں آئے گی؟ حدیث کا عظیم الشان ذخیرہ مکہ اور مدینہ میں ہے, امام مالک مدینے کے ہیں, امام مالک امام شافعی مکے کے ہیں. تو یہ تو ہم نے کہا صاحب اس امام کو شاید حدیث ہی نہیں معلوم ہوگی, سبحان اللہ. آج آپ ایک آدمی کا کہ امام کو حدیث ہی معلوم نہیں تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کو حدیث معلوم نہیں؟ یہ جتنے حدیث بیان کرنے والے سارے ان اماموں کے شاگردوں میں آتے ہیں, امام بخاری کے استاد امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں آتے ہیں, سفیان ثوری, عبداللہ بن مبارک, حفص بن غیاث, علی بن مصر, مکی بن ابراہیم, امام بخاری کا عظیم الشان استاد ہے مکی بن ابراہیم, اور پختہ درجے کا بہت متسلم قسم کا حنفی ہے مکی بن ابراہیم, اور امام بخاری کو ناز ہے مکی بن ابراہیم کی حدیثوں پر, فخر کرتے ہیں مکی بن ابراہیم کی حدیثیں میرے پاس ہیں, 22 حدیثیں یا 20 سراسیات انہیں کہتے ہیں. تو خیر یہ ذہن سے بالکل نکال دینا چاہیے یہ کہ صاحب اماموں پر کے فقہ پر عمل کرنے کا مطلب حدیث کے خلاف, یہ جو کہتے ہیں حدیث امام کے پرلل دکھائی جا رہی ہے, ایسا نہیں ہے. امام امام بن ہی نہیں سکتا اگر وہ حدیث کا ماہر نہ ہو, کیونکہ امام ہوتا ہے کس کا؟ فقہ کا. اور فقہ کب آدمی کا بیان کر سکتا ہے؟ جب اصول فقہ ساتھ ہوگا. اور اصول فقہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو چار علم کا ماہر ہو, قرآنیات کا, حدیث کا, اجماع کا اور قیاس کا. تو اس میں تو حدیث خود ہی آ گئی. تو حدیث کی مہارت کے بغیر کوئی آدمی امام بن ہی نہیں سکتا ہے. جب امام بن ہی نہیں سکتا ہے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ صاحب یہ حدیث کے خلاف ہے؟ اصل میں فقہ ایک عظیم شان ذخیرہ تھا امت کے پاس, ایسا عظیم شان ذخیرہ جس کی بنا پر امت فخر کرتی ہے, دنیا کی قوموں کے پاس تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اتنا عظیم شان ذخیرہ. 1400 سال کے اذہان لگے ہیں اور اسلام کا قانون تیار شدہ موجود ہے, یہ سارا قرآن حدیث کا نکالا ہوا مکھن ہے. اس سے پہلے میں نے ایک دفعہ اس پر شاید تھوڑی سی گفتگو کی تھی, اگر وہ ذہنوں میں ہوگی تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں فقہ کا فقہ کی بنیاد کیا ہے اور استنباط مسائل کے اصول کیا ہیں. اس استنباط مسائل کے اصولوں کو سامنے رکھیں گے تو پھر یہ سوال ہی نہیں ابھرے گا. خیر, تو ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اماموں کا بیان کیا ہوا مسئلہ کبھی حدیث کے خلاف نہیں ہوگا, اور اگر وہ کہیں ہمیں حدیث کے خلاف لگ رہا ہے تو ہمارا قصور فہم ہے, یہ قصور علم ہے, نہ کہ وہ. میں ایک مشہور مثال بتا دیتا ہوں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا صاحب امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ مت پڑھو, حدیث میں موجود ہے لا صلاۃ الا فی الفاتحہ کتاب, دیکھیے صاحب حدیث کے خلاف ہو گیا. حدیث موجود ہے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں, امام ابو حنیفہ کہتے ہیں امام کے پیچھے نماز ہی نہیں, سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھنا, حدیث کے خلاف ہو گیا. لیکن پہلے ان سے جا کر پوچھئے, حضرت آپ کو یہ حدیث معلوم بھی ہے یا نہیں؟ کہا تم کو تو بعد میں معلوم ہوئی, تم سے بہت پہلے, بلکہ تمہارے محدث ان سے پہلے مجھے حدیث معلوم ہے. اس حدیث کے باوجود میں نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا؟ اب وہ بتائیں گے جواب کہ جی لا صلاۃ الا فی الفاتحہ کتاب ایک ہی حدیث آپ کو معلوم ہے, دوسری میں سناتا ہوں. دوسری حدیث ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ, جس کا آگے امام ہوگا تو امام کا پڑھنا آپ کا پڑھنا ہے. تو یہ تو ہم کو حدیث ہی نہیں معلوم نہیں تھی, کہ جی اسی لیے تو یک طرفہ طور پر فیصلہ کر رہے تھے. کیا صاحب امام ابو حنیفہ نے کہا جب آپ کے سامنے حدیث آئے گی اور میرا مسئلہ آئے گا تو میرا مسئلہ دیوار پر پھینکنا, حدیث پر عمل کرنا, صحیح ہے. لیکن جو یہ کہہ رہا ہے, جو آدمی یہ کہہ رہا ہے, کیا وہ کبھی حدیث کے خلاف مسئلہ بیان کر سکے گا؟ جو یہ کہہ رہا ہے جب تمہارے سامنے حدیث آئے گی اور میرا مسئلہ حدیث کے خلاف ہوگا تو میرا مسئلہ دیوار پر پھینک کے مار دیں, ٹھیک ہے, اترکو قولی بحدیث رسول, میرا قول چھوڑ دینا حدیث رسول کی بنا پر. جو یہ کہہ رہا ہے وہ کیسے عمدن حدیث کے خلاف مسئلہ بیان کرے گا؟ یہ تو کہے گا ہی تبھی کہ میرا مسئلہ حدیث کے خلاف ملے گا ہی نہیں آپ کو. خیر, اصولی بات یہ ہے کہ صاحب یہ جو ہمارا فقہ ہے یہ حدیثوں کے خلاف نہیں ہے, قرآن, حدیث, اجماع امت, اقوال صحابہ, عرف زمانہ, احوال زمانہ, پرانی نبیوں کی شریعتیں, یہ تمام کو سامنے رکھ کر کے پھر فقہ تیار ہوتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا, کبھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے لوگوں کی سہولت کو سامنے رکھ کر کے, بظاہر وہ حدیث کے خلاف بھی ہو جاتا ہے, وہاں بنیاد دیکھنی ہوتی ہے. حدیث میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس طرح سے بیچنا جس میں شرط لگائی جائے منع ہے, اس طرح سے بیچنا کہ جس میں شرط لگائی جائے یہ منع ہے. ٹھیک, یہ جو گارنٹی دے کر کے چیز بیچتے ہیں یہ شرط لگانا ہے. جی ہم فلاں چیز لینا چاہتے ہیں, گارنٹی کتنے سال کی ہے؟ وہ کہتا ہے 6 مہینے کی. نہیں نہیں, اگر سال بھر کی گارنٹی دیں گے تب میں خریدوں گا. وہ کہتا ہے ہاں میں سال بھر کی گارنٹی دیتا ہوں آپ کو, آپ خرید لیجیے. تو اس شرط کی بنیاد پر یہ چیز بیچی, حدیث میں تو خلاف آ رہا, حدیث میں تو منع ہے. اور ساری امت میں سے ایک آدمی بھی نہیں اس بیعے کو ناجائز کہتا، حالانکہ حدیث کے خلاف ہے. کیسے فیصلہ کر سکیں گے اب یہ حدیث کے خلاف جو بیعے، یہ کیسے جائز ہو گئی؟ حدیث موجود ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط، نبی علیہ السلام نے اس خرید و فروخت کو منع کر دیا جس میں شرط لگائی جائے. صاحب جی میں یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں مگر آپ کو خود ہمارے گھر پہنچا کے دینی پڑے گی، یہ شرط لگائی میں نے. میں یہ چیز خریدوں گا بشرط کہ آپ ہم کو پہنچا کر کے دیں. وہ کہتا ہاں جی ہم پہنچا کر دیں گے. اچھا حضور فرما رہے ہیں آپ شرط لگائیں گے تو ناجائز ہو جائے گی، آج تک کسی نے اس کو ناجائز نہیں کہا. تو امام یہ سمجھتے ہیں، وہی اس بات کے ماہر ہیں کہ کس جگہ قرآن کی کون سی آیت فٹ ہوتی ہے، کس جگہ کس حدیث پر کس طرح عمل کرنا ہوتا ہے. وہ حدیث جب چھوڑ دیتا ہے تو خامخواہ نہیں چھوڑتا ہے، اس کے پیچھے ایک لمبا اصول ہوتا ہے اس کے پاس، تب وہ حدیث کو چھوڑ دیتا ہے. اور وہ حدیث کو چھوڑتا ہے تو جس رائے کو اختیار کرتا ہے اس کے پاس الگ سے اس کے دلائل ہوتے ہیں، اور اس حدیث کا محمل وہ دکھا دیتا ہے کہ صاحب اس حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں. جیسے یہ لا صلاۃ الا فاتحۃ الکتاب، کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اکیلے نامہ پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. امام صاحب کو مخاطب بنا کر کہا کہ آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے، کیونکہ نمازی تین قسم کے ہیں. یہ جو مقتدی ہے مقتدی کے لیے وہ حدیث ہے یہ ہے ہی نہیں. اور اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب آپ رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے تو آپ کی رکعت آ گئی یا نہیں؟ جی آ گئی، سورہ فاتحہ تو آپ نے پڑھی نہیں، تین ماہ کیسے ہو گئی آپ کی؟ یہ رکعت کیسے شمار آ گئی جس رکعت کو سورہ فاتحہ آپ نے پڑھائی تھی؟ ہم کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ کیسے رکو آ گئے. یا تو یوں کہیے آپ یہ رکعت ہی شمار میں نہیں آئے گی کیونکہ آپ رکو میں شامل ہو گئے، سورہ فاتحہ چھوٹ گیا تو لہذا رکعت شمار میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، مگر ادھر تو حضور فرما رہے ہیں جس نے رکو پا لیا اس نے رکعت پا لی. اب آپ کہیں گے نہیں رکعت مل گئی اس کو تو سورہ فاتحہ تو اس نے پڑھی نہیں، تو جب سورہ فاتحہ پڑھی نہیں تو رکعت کیسے مل گئی؟ اس جھنجٹ سے نکالا امام ابو حنیفہ نے کہ جناب یہ مقتدی کی بحث کر رہے ہیں آپ، مقتدی کے لیے حدیث ہے ہی نہیں، وہ تو مقتدی کے لیے وہ والی حدیث ہے، اس لیے آپ پھنسے ہوئے تھے اس میں. خلاصہ یہ کہ ذہن میں رکھ، اصل میں آج کا زمانہ ہمارے لیے ایمانیات کے بجانے کا زمانہ تھا، فقہ موجود شدہ اس پر امت کو کھڑا کرنا تھا عمل کرنے کے لیے. جب ہم یہ کہیں گے نہیں صاحب ہم نیا فقہ وجود میں لائیں گے، نئے سرے سے قرآن حدیث پر غور کریں گے اور اس سے بھی نیا مسائل نکالیں گے، اس کا نام ہوگا قرآن حدیث پر عمل کرنا، تو پھر آج کی امت تو عمل کر تیار شدہ پر عمل کرنے کو تیار نہیں، تیار شدہ مکھن کھانے کو تیار نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب پہلے نیا مکھن تیار کرو پھر کھاؤ، یہ وہ بحث. ملازم جو لازمہ پروویڈنٹ فنڈ جمع کرتا ہے اس کی زکات کا واجب ہوتی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ ملازم سے جو تنخواہ کاٹتی ہے اس تنخواہ کی دو صورتیں ہیں. گورنمنٹ نے اپنا شیڈول بنایا اتنی تنخواہ آپ سے کاٹ لی جائے گی، اتنی تنخواہ کاٹ رہی ہے گورنمنٹ، اس وہ جو رقم بنتی ہے اس رقم پر زکات لازم نہیں تب تک جب تک وہ وہی ہے. جب آپ اس تنخواہ کو نکال لیں گے یا اس رقم کو نکال لیں گے، نکالنے کے بعد اب اس پر زکات لازم ہو جائے گی. ادائیگی کب ہوگی؟ کہ ادائیگی ہوگی آپ کے پاس جو اصل میں زکات کا سسٹم ہے اس سسٹم کے اندر یہ رقم شامل ہو جائے گی. زکات کا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ فرض کیجئے، اچھا ہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے، یہاں لوگوں کا تصور یہ ہے کہ بس زکات رمضان میں، فرض چاہے کبھی بھی ہوئی ہو، یاد رکھنا چاہیے کہ زکات فرض ہونے کا کوئی متعین وقت نہیں ہے، یہ کسی بھی وقت زکات فرض ہو سکتی ہے. فرض کیجئے میرے پاس آج 5,000 روپے ہیں اور 5,500 روپے پہ زکات فرض ہو جاتی ہے، تو آج میرے پاس 5,000 روپے ہیں، میں 5,000 روپے کا مالک ہوں، تو ابھی مجھ پر زکات لازم نہیں، شام تک کسی نے مجھے اور 500 روپے دے دیے، تو ابھی اس وقت 4-5 بجے میں غریبوں کی فہرست میں ہوں، اور ابھی 7 بجے مجھے کسی نے 500 روپے دے دیے تو میں مالداروں کی فہرست میں چلا گیا. اس وقت 5 بجے مجھ پر زکات لازم نہیں اور 7 بجے مجھ پر زکات لازم ہو گئی، ادائیگی. شام کے 7 بجے میں مالداروں کی فہرست میں چلا گیا، محرم کا مہینہ ہے تو محرم کے مہینے میں میں صاحب نصاب صاحب زکات بن گیا. کب دینی ہے؟ اگلے سال محرم میں، اس بیچ میں رمضان میں گزر رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں نہیں جی رمضان میں دوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ بقیہ سال میں نفس پر بخل کا غلبہ ہوتا ہے اور رمضان میں سخاوت کا غلبہ ہوتا ہے. رمضان میں خرچ کرنا آسان ہے کیونکہ نفس تھوڑا سا نرم ہو چکا ہوتا ہے روزے وغیرہ وغیرہ کی وجہ سے، اور ادھر سے ثواب بھی جاتا ہے، لہذا دوں گا میں رمضان میں. بہت اچھا، رمضان میں دیجیے آپ، لیکن آپ کی زکات شمار ہو جائے گی محرم سے محرم، آپ کا سال بن گیا یہ ہمیشہ کے لیے محرم سے محرم، یہ رمضان سے رمضان نہیں. ٹھیک ہے، اب ہمارا مالی سال یا ہوتا ہے نا مارچ سے مارچ مالی سال، تو میرا زکات کا سال بن گیا محرم سے محرم، سحر کے مہینے میں مجھے جیبی فنڈ نکلا، تو اب اسی بھی فنڈ کو مجھے محرم کے محرم محرم سے محرم تو جو میرا مالی سال ہے اس میں شامل کرنی ہے رقم. لیکن فرض کیجئے یہ جی بی فنڈ میرا نکلا کب؟ ذی الحجہ کے مہینے میں, اور آگے محرم آ رہا ہے اور محرم میں مجھے زکات دینی ہے. تو یہ جو ذی الحجہ کے مہینے میں 50,000 جی بی فنڈ میرا نکلا اور یہ موجود ہے, تو اگلا مہینہ محرم کا آ گیا, تو محرم کے مہینے میں جیسے مجھے اپنی اس رقم پر زکات دینی ہے جو رقم آلریڈی میرے پاس موجود ہے, ایسے ہی اس 50,000 پر بھی زکات دینی پڑے گی. حالانکہ اس 50,000 پر ابھی سال نہیں گزرا, اس پر تو مہینہ ہی کل گزرا ہے. پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مجھ پر زکات لازم ہے, زکات مجھ پر لازم ہے اور وہ سفر میں مجھ کو دینی ہے, کیونکہ سفر میں مجھ پر زکات فرض ہوئی ہے پچھلے سال. اب سفر آ رہا ہے, وہ 2-3 دن ابھی باقی ہیں سفر کے, وہ 2-3 دن باقی ہیں سفر میں. آج ایک دوست آ کر کے مجھے 5,000 روپے دیتا ہے, تو اس کا مطلب اس 5,000 پر آگے سفر میں مجھے زکات دینی پڑے گی, کیونکہ میں آلریڈی صاحب نصاب بن چکا ہوں. اور جو آدمی آلریڈی صاحب نصاب بن چکا ہو اس کو جتنی رقم آتی جائے گی اس رقم پر بھی زکات لازم ہوتی رہتی ہے. اب آنے والی رقم پر سال گزرنا شرط نہیں ہے, بنیادی رقم پر سال گزرنا شرط ہے. تو جی بی فنڈ کی جو رقم ہمارے پاس آئے گی اگر وہ اس روٹین کی رقم میں داخل ہو جائے اور اس پر زکات لازم ہے تو ہم کو اس پر بھی زکات دینی پڑے گی. میں ایک ملازم ہوں, میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے, 2-3 ہزار کل ہیں, وہی گھر کا خرچہ, کوئی میں صاحب نصاب نہیں. جی بی فنڈ میں میری رقم ہے 20-30 ہزار روپے, تو کیا میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں؟ اس 20-30 ہزار روپے پر مجھے زکات دینی ہے کہ نہیں؟ یہ تو عجیب غریب بات ہے صاحب, رقم میری ہے 20-30 ہزار روپے, آپ کہہ رہے ہیں زکات ہی لازم نہیں. کہ جی زکات لازم نہیں ہے. کیسے لازم نہیں ہے؟ اس کی تفصیل تو میں بتا نہیں سکوں گا, مثال بتاتا ہوں. ایک آدمی کا نکاح ہوا ہے, بیوی کا مہر آپ کے ذمہ باقی ہے 20,000 روپے. یہ بیوی یہ کہتی ہے میرا مہر شوہر کے ذمہ 20,000 ہے. اس 20,000 جو میرا مہر بیوی کے پاس ہے اس 20,000 کی مجھے زکات دینی ہے یا نہیں؟ کہ نہیں دینی. کیوں؟ میرا مہر ہے یہ, جی آپ کا مہر ہے, تو زکات کیوں نہیں دینی ہے؟ کہ جس دن وصول ہو جائے گا اس دن دینا. ٹھیک اسی طرح سے یہ جی بی فنڈ جو ہے یہ ابھی گورنمنٹ کے پاس ہے, یہ آپ کو ملا نہیں ہے, جس دن وصول ہو جائے گا اس دن زکات دینا, اس سے پہلے نہیں. اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں یہ دین ضعیف ہے. تو یہ دین ضعیف آپ کو میں سمجھا نہیں سکوں گا دین ضعیف کیا ہوتا ہے. ایک اور مثال لے لیجیے, ایک آدمی ٹھیکیداری کرتا ہے, گورنمنٹ کا کوئی کام اس نے کیا, بل ابھی نکلا نہیں کہ جی وہاں سے وہ جو 5,00,000 روپے کا بل نکلنے والا ہے آج میں زکات دینے والا ہوں, اس 5,00,000 کی زکات مجھے دینی ہے جو آلریڈی مجھے بل نکلنے ہی والا ہے کہ نہیں دینی ہے؟ کیوں؟ کہ وہ رقم ابھی آپ کے ہاتھ میں آئی ہی نہیں, آپ اس کے مالک ابھی بنے ہی نہیں. جی یہ باغ ہے, اس باغ کو مجھے بیچنا ہے, اور بیچنے کے بعد 1,00,000 روپے کا باغ بکنے والا ہے, وہ 1,00,000 روپے ابھی آنے والا ہے میرے پاس, ابھی آیا نہیں ہے, ابھی بیچا بھی نہیں ہے, لیکن طے ہے یہ 1,00,000 روپے آنے والا ہے, اس 1,00,000 کی آج ہی زکات دینی ہے کہ نہیں؟ دین ضعیف, کمزور والا قرض, کمزور والا قرض فقہی اصطلاح ہے, اس کو سمجھانا مشکل. یہی تو ہمارا لے جہاں فقہ کے بغیر کوئی چلتا ہی نہیں ہے, وہاں تو بڑے سے بڑا ذہین آدمی بھی فیل ہو جاتا ہے. خیر, تو جی بی فنڈ پر زکات لازم نہیں, بس اتنا اصول ذہن میں رکھ لیں. جی بی فنڈ کی وہ مقدار جو مقدار گورنمنٹ لازماً کاٹتی ہے, اس مقدار پر گورنمنٹ کی طرف سے جو اضافہ ہے اس اضافے کو وہاں کے کھاتے میں سود لکھا جاتا ہے, لیکن شرعی حساب سے وہ سود بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے لکھنے کی بنا پر یہ سود نہیں بنے گا. سود بنے گا تب جب ہماری ساری ڈیفینیشن اس پر پوری آ جائے گی, تب ہمارے اصولوں کے مطابق جب وہ سود بنے گا تب کہیں گے اب یہ سود حرام ہے. صرف انہوں نے کھاتے میں اس کو انٹرسٹ کے کھاتے میں لکھا, اس کی بنیاد پر وہ سود نہیں ہے. لیکن کون سی والی رقم؟ جو جی بی فنڈ کی رقم گورنمنٹ لازماً کاٹتی ہے, ہماری چاہت اس میں نہیں ہے. اور ملازم کبھی جی بی فنڈ زیادہ کٹواتا ہے, کبھی انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے زیادہ کٹواتا ہے. یہ جو زیادہ کٹوایا اس پر جو اضافہ ہوگا اس اضافے پر جو سود مل رہا ہے وہ شرعاً بھی سود بن جاتا ہے, وہ والی رقم شرعاً سود بن جاتی ہے. اور وہ والی رقم شرعاً سود بن جاتی ہے جب یہ جی بی فنڈ نکالیں گے. تو یہ جو چوتھی والی رقم ہے یہ والی وہ ہے کہ جو لازماً گورنمنٹ آپ سے کاٹے گی, ایک مقدار یہ, اس پر گورنمنٹ نے آپ کو جو سود دیا وہ دوسری مقدار, آپ نے اپنی مرضی سے یہاں سے ایک اور رقم کٹوائی تیسری رقم, چوتھی جو ہے جو اس پر آپ کو اضافی رقم ملی ہے یہ ہے شرعی سود. اس شرعی سود سے بچنا کچھ ضروری ہے, اور یہ کسی غریب کو دینا پڑے گا. ممکن ہے یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا الجھ جائیں گے, کیونکہ بحث تھوڑی سی غامض قسم کی ہے, تو اگر کسی کو الجھاؤ ہو تو بعد میں کسی وقت میں اس کو ہم حل کر سکتے ہیں. سارے سوالات حل ہو گئے, اور فرمائیے. تو بس پھر پچھلے دنوں یہاں خوب مسئلہ اٹھا, پوچھتے رہتے ہیں لوگ, صاحب آنکھوں کا عطیہ بہت بڑا کارنامہ یہاں کشمیر میں انجام دیا گیا, منفرد کارنامہ کہ آنکھوں کا عطیہ دیا گیا. اب جب یہاں سے ہم اسلام کہتے ہیں اسلام اس کو مانتا نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑی تنگ نظری ہے, آخر حرج کیا ہے اس میں؟ یہ تو بیچارہ چلا ہی گیا, یہ تو چلا ہی گیا, دوسرے کسی نابینا کو آنکھ مل جائے گی, اس کا گلا ہو جائے گا, آپ کو کیا حرج ہے؟ بظاہر ٹھیک ہے, لیکن جناب وہی اسلام کا تصور آخرت پہلے سمجھنا ہے ہمیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ آپ کا نہیں ہے, یہ امانت ہے ہماری. پہلی بات, آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ ہماری امانت ہے. جیسے آپ کے پاس مال امانت ہے, آپ اس کو ضائع کریں گے تو مجرم. یہ اگر آپ کہیں گے کہ جی مال میرا ہے, جو میں چاہوں سو کر سکتا ہوں, نہیں, آپ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, یہ آپ کے پاس امانت ہے. آپ اپنی ضروریات بھرپور طور سے پوری کریں, جو ہی آپ دنیا سے گئے یہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا اور ہم اپنی مرضی کے مطابق اس کو تقسیم کریں گے, کریں گے تمہارے وارثوں میں, مال تقسیم کریں گے ہم. تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مال میں نے کمایا, میری مرضی کے مطابق تقسیم ہونا چاہیے. نہیں, مال بلا شبہ تم نے کمایا, اس لیے ہم نے تم کو اختیار دیا کہ جب تک تم دنیا میں ہو جو مرضی اس کو کرو, کر سکتے ہو, لیکن تمہارے مرنے کے بعد ہم اس کو تقسیم کریں گے. تو جیسے مال انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے, اس لیے قیامت کے دن سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. ٹھیک اسی طرح سے یہ جسم اللہ کی امانت ہے, اس اللہ کی امانت کے جسم کو ہم کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے جس طرح سے اللہ نے ہم کو اجازت دی. آنکھ میری ہے, ہاں جی میری ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر کیوں بین لگا رہے ہیں کہ آپ فلاں چیز نہیں دیکھ سکتے, جب میں اپنی چیز جو میں چاہے کر سکتا ہوں؟ کہ نہیں, آنکھ میری نہیں ہے, آنکھ اسی کی ہے, میرے پاس امانت ہے. تو جس کی امانت دی ہوئی ہے اسی نے مجھ پر بین لگائی کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ نہیں دیکھ سکتے. تو چونکہ ان کی دی ہوئی چیز ہے اس لیے میں اپنا تصرف نہیں کر سکتا, اس کو استعمال کا حق ہے مجھے. اور جہاں جہاں استعمال کا حق دیا گیا وہیں آپ سے کسی نے گاڑی مانگی, اس نے کہا جی گاڑی لے جائیے مگر خراب راستوں پر نہیں چلانا, تو یہ تو امانت ہے آپ کے پاس. اس کے معنی یہ ہے کہ خراب راستوں پر آپ کو نہیں چلانی ہے کیونکہ آپ کے پاس امانت ہے. انسان کے پاس جسم جو ہے یہ امانت, اس امانت میں ہم کو استعمال کرنے کا حق ہے, تصرف کرنے کا حق نہیں ہے. اور آنکھ کا عطیہ وہی تصرف ہے, نمبر ایک. نمبر دو, انسان اپنی اسی جسم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا. اب ایک آدمی نے اپنی آنکھ جب دوسرے کو دی تب سوال پیدا ہوگا کہ یہ آدمی قیامت کے دن بینا اٹھے گا اور وہ نابینا, یا وہ بینا اٹھے گا اور یہ نابینا؟ اٹھنا ہے قیامت کے دن. آپ سوال کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, جس آدمی کی حادثے میں آنکھ ضائع ہو گئی اس کا کیا ہوگا؟ کہ جب وہ ضائع ہوئی وہ دی نہیں کسی کو, وہ کسی کی ملکیت نہیں بنی. نمبر تین, جو اصل بنیاد ہے وہ یہ, انسانی جسم کے اعضاء کا عطیہ اگر اس طرح سے اسلام دروازہ کھول دے, نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک آدمی کا باپ مر گیا, ایک ٹیم آئے گی اس کے دماغ کو نکالے گی جیسے پوسٹ مارٹم کرتے ہیں, دوسری ٹیم آئے گی اس کی آنکھوں کو نکالے گی, تیسری ٹیم آئے گی اس کے گردوں کو نکالے گی, چوتھی ٹیم آئے گی اس کے کچھ اور کو نکالے گی. یہ سارا تیار پہنچا کر کے اعضاء خاص خاص تو لے کر کے جائیں گے اور یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کو دے دیں گے, لو جا سب اس کو دفن کر دو. کہیے اخلاقیات, انسانی احساسات, ایک طرف سے ہمارا جوان بچہ مر گیا اور سارا گھر برا حال ہے اس کا, اور دوسری طرف سے یہ ٹیمیں کینچیاں لے کر آ رہی ہیں اس کا تیا پانچا کرنے کے لیے. آخر انسانیت کیسے گوارا کر سکے گی؟ ان پر یہ گزر رہی ہے اور اس طرح سے ان کی ٹیم یہ آ کر یہ کر رہی ہے, یہ ہو جائے گا. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ صاحب ہم تو گوارا نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی مردوں کے ساتھ یہ حال ہونے لگے. آپ کو چاہت ہو وہ دوسری چیز ہے, آپ کی چاہت کے خلاصہ یہ کہ آنکھوں کا عطیہ اسلام نے جائز نہیں رکھا ہے. اور اگر کسی کو ایک بہت بڑے ڈاکٹر نے ایک بہت بڑے عالم سے ساؤتھ افریقہ میں کہا تھا کہ جی تو انسانیت ہے, انہوں نے کہا جی بہت اچھا انسانیت ہے, تو آج کر کے دکھائیے. اور یہ انسانیت آپ کو آنکھ میں کیوں نظر آ رہی ہے, باقی چیزوں میں کیوں نہیں نظر آ رہی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں وہ سڑک پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے, اس کے پاس کپڑا نہیں ہے, وہ ننگا ہے, کالا وہ جو بلیک وہ کالا دیکھے, اس کے پاس پورا کپڑا نہیں ہے, آپ اتنا زبردست قسم کا سوٹ پہنے ہوئے ہیں, آپ کوٹ اتار کر اس کو دے دیجیے, یہ بھی تو انسانیت ہے. تو یہ انسانیت ایک ہی چیز میں کیوں محدود ہے؟ آپ کے پاس مکان ہے, ایک آدمی کے پاس مکان ہے, آپ کبھی نہ کبھی تو کسی انسان سے کہیے ایک کمرہ میرے پاس شڑھی کے درجے میں, وہ تم لے لو, انسانیت یہی تقاضا کرتے. یہ آنکھ کے دائرے میں آپ کو انسانیت کیوں دکھ رہی ہے؟ اگر انسانیت تو ہر جگہ, کیا کہ صاحب مجبور انسانوں کو شیئر دینا چاہیے, ناتوان انسانوں کو شیئر دینا چاہیے, تو ہر چیز میں دیجیے, اور ہر چیز میں دیتے دیتے پھر اور آگے پہنچ جائیں گے تو آگے اگلے مارا. جی ایک آدمی ہے بےچارا, اس کا بچہ ہی نہیں ہے اور آپ کو اللہ نے دو تین بچے دیے, تو انسانیت کا تقاضا, آپ کے فلسفے انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ ایک بچہ اس کو دے دیجیے. اور خدا نہ خاصا ایک صاحب ابھی چند دنوں پہلے میرے پاس آئے, کہنے لگے جی دعا کیجیے میرا نکاح ہی نہیں ہو رہا ہے. تو کیا انسانیت کا تقاضا یہ بنے گا کہ کسی آدمی سے کہیں تمہارے پاس دو بیویاں ہیں, ایک بیوی کو زبردستی طلاق دے دو, اس کے نکاح میں دے دو؟ وہ تو صحابہ نے کیا ہے, لیکن کجا وہ, اللہ اکبر, آج اگر وہ ابھی چند سال پہلے ایک سب نے اسلام قبول کیا تھا، 6 مہینے تک سری نگر شہر میں ہم کو جگہ نہیں ملی اس نئے مسلمان کو کسی گھر میں رکھنے کی، کوئی تیار ہی نہیں ہو رہا تھا. اور ایک دو جگہ جب رکھا گیا تو اس کو وہ جو کہنے لگا جی یہاں مجھے، وہ کہتے ہیں چلو ہم فلم دیکھ رہے ہیں تم بھی دیکھو، ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر اچھا پروگرام آ رہا تم بھی دیکھو. تو یہ سارا تو میں پہلے کرتا ہی تھا، میں تو نہیں چاہتا تھا ایسا بنوں، تو میں یہاں نہیں. تو غرض جی کہ 6 مہینے تک مجھے جگہ ہی نہیں ملی کسی گھر میں رکھنے کی. وہ صحابہ تھے کہ یہ مسلمان آیا ہے جی میرے پاس گھر ہے آدھا آپ کا آدھا میرا، میرے پاس باغ ہے آدھا تمہارا آدھا میرا، میرے پاس 2 بیویاں ہیں تمہارا کسی اور جگہ نکاح نہیں ہو سکے گا، تو میں جس کو تم چاہو اس کو طلاق دوں گا اس سے تم نکاح. یہ تھی انسانیت، یہ تھا مساوات. جب زندگی وہ ہے نا، وہ جب میں مایوس ہو گیا تو اب خیرات، جب میں مایوس ہو گیا اب اس سے میں فائدہ اٹھا نہیں سکتا. تو وہ کشمیری مسلمان میں کیا کہتے ہیں، وہ جو ہے نا وہ توڑ گئے کوالیمنس اب ہے رہ للہ، یعنی میں مایوس ہو گیا میں تو اس فائدہ اٹھا نہیں سکتا. خلاصہ یہ کہ اسلامی تصور یہ ہے کہ آپ کے تمام اعضا ہماری دی ہوئی امانت ہیں، آپ صرف استعمال کا حق رکھتے ہیں، خرید و فروخت کا حق نہیں رکھ سکتے. اور اگر آنکھوں کا عطیہ جائز ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. ایک آدمی کہتا ہے بہت صحت مند ہوں میں اپنا گردہ بیچوں گا، بے روزگار ہوں، بے روزگاری کا حل میرے پاس اور کوئی نہیں، میں گردہ بیچوں گا 1 لاکھ روپے کا، بنگلور میں گردوں کا کاروبار ہوتا ہے، تو آپ کیسے اس کو منع کریں گے. یہ دوسرا آدمی کہے گا کہ صاحب میں نے بہت سارے انسانوں کو دیکھا ایک آنکھ سے زندگی گزار رہے ہیں، ایک آنکھ میں بھی بیچوں گا. اور دنیا میں تو خریدار بڑی سے بڑی قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، 5-10 لاکھ روپے میں بھی اگر آنکھ بیچنے لگے تو بک جائے گی، پھر کیا تیسرا کوئی اور چیز بیچے گا. تو انسانوں کے جسم کا کاروبار ہو جائے گا، تو گویا دنیا میں ایک ہی چیز انمول تھی وہ ہے انسان، وہ بھی پھر مول والا بن جائے گا. تو گویا یہ جدید خرید و فروخت ہوگی انسانیت کی، اسلام کو یہ سارے نتائج سامنے ہیں، اس لیے اسلامی اصول مطابق یہ جائز نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہاں بہت اچھا سوال ہے اور تفصیل طلب ہے. پہلی بات یہ ہے کہ سیاہ ستہ جن کتابوں کو کہتے ہیں، سیاہ ستہ جن کتابوں کو کہتے ہیں ان کتابوں کی ہر ہر حدیث صحیح ہو، یہ ایسا نہیں ہے. دوسری کتابوں کے مقابلے میں ان میں صحیح حدیثوں کی مقدار زائد ہے، بس دوسری حدیثوں کے. نمبر ایک. نمبر دو، سیاہ ستہ کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کے علاوہ باقی جو حدیث کی کتابیں ان میں صحیح حدیث نہیں، نہیں. سیاہ ستہ کے علاوہ باقی جو کتابیں ہیں ان میں، چنانچہ صحیح ابن عوانہ، صحیح ابن حبان، صحیح ابن سکن، کتاب الثقات ابن حبان، صحیح ابن جارود، المنتقى مصنف کا نام مجھے یاد نہیں، جامع مامر ابن راشد، مصنف عبد الرزاق، امام بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی. کیونکہ ہم نے کہا نا صحیح سیاہ ستہ، یہ سیاہ ستہ بھی بس وہ مفہوم نہیں رکھتی ہے جو بظاہر لگ رہا ہے، کہ ہم نے سمجھا سیاہ ستہ کا مطلب ان 6 کتابوں کی ساری حدیثیں صحیح اور ان کے علاوہ باقی کسی کتاب میں حدیث صحیح نہیں، ایسا نہیں. ان 6 کتابوں کی ساری حدیثیں صحیح ہو یہ بھی ضروری نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو. اور ان 6 کے علاوہ باقی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں ساری کی ساری ضعیف ہو یہ بھی غلط ہے، ان میں بھی صحیح ہو سکتی ہیں. چنانچہ مستدرک حاکم حدیث کی کتاب لکھی گئی، امام بخاری اور امام مسلم نے 2 کتابیں حدیث کی لکھی. امام بخاری اور امام مسلم نے جو اصول مرتب کیے ہیں کتاب لکھنے کا، ان اصولوں کے باوجود ایک حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. بعد میں امام آ رہا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اصولوں کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں شامل کیا؟ کہتے ہیں صاحب ہم نے جو اصول مرتب کیے تھے ان اصولوں کے مطابق یہ حدیث اس وقت پوری نہیں اتری ہے، تو ہماری تحقیق یہ ہے کہ اس اصول پر یہ حدیث پوری نہیں اتر رہی ہے، اس لیے ہم اس کو حدیث کو چھوڑ رہے ہیں. انہوں نے تحقیق کر کے کہا کہ نہیں آپ کے اصول پر حدیث پوری اتر گئی، اس کو کہتے ہیں مصدر حاکم. تو 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی امام حاکم کو، حاکم نیشاپوری کو. غرض یہ کہ ائمہ اربعہ کی یہ کتابیں حدیث میں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ بخاری کا درجہ کمتر ہے معطا مالک کے مقابلے میں، شاہ ولی اللہ کا فیصلہ. اس لیے شاہ ولی اللہ کی ساری محنت معطا مالک پر لگی ہے. یعنی اچھا بخاری مسلم وغیرہ حدیث کی کتابیں یہاں بر صغیر میں شاہ ولی اللہ لے کر آئے ہیں، اس سے پہلے یہاں نہیں تھی. یہاں بر صغیر میں حدیث کی کتاب نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ ابن ماجہ اور کوئی نہیں. سب سے پہلا انسان بر صغیر سے جو حدیث پڑھنے کے لیے گیا ہے یہ 6 کتابیں پڑھنے کے لیے، وہ شاہ ولی اللہ ہے. اور مدینہ طیبہ میں 1 سال تک وہ رہے ہیں اور یہ ساری کتابیں انہوں نے پڑھی وہاں ابو طاہر کردی سے، اور وہاں سے پھر واپس آئے ہیں تو پھر پڑھانا شروع کیا. واپس آئے ہیں پڑھائی 6 کی 6 کتابیں، سیاہ ستہ کا درس جاری کر دیا، لیکن کام زیادہ انہوں نے کیا معطا مالک پر. معطا مالک کی ایک تشریح لکھی فارسی میں، اور ایک شرح لکھی عربی میں المصوى اور مصفح. کیوں؟ وہ کہتے تھے امام مالک کا مقام اونچا ہے بمقابلے امام بخاری کے, کیونکہ امام مالک بہت پہلے تھے, امام بخاری بہت بعد میں آئے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 85 سال کے بعد ہے, 95 ہجری میں, 93 95, مجھے 95 یاد ہے, خیر دیکھ لے میں بھی دیکھ لوں گا آپ بھی دیکھ لیں گے, تو 93 یا 95 تقریباً ایک ہی بات ہوگی. امام مالک کی پیدائش اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ تو 2 ہجری میں, تو بہت بعد میں, 194 میں پیدائش ہے, 194 میں پیدائش ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 100 سال کے بعد وہ آئے ہیں. تو اس لیے شاہ ولی اللہ کا کہنا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کہ موطا مالک. اور اب تو دور اور آگے جا چکا ہے, اب تو امام بخاری امام مسلم انسیہ ستہ سے پہلے والی کتابیں بھی وجود میں آ گئی. یہاں تک کہ ڈاکٹر حمید اللہ نے تو صحیفہ حمام ابن منبہ نکال دیا. آپ حضرات کے لیے تو یہ بحثیں کچھ عجیب سی ہیں, دلچسپ نہیں ہو سکتی ہے, سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. پورے علم حدیث میں ایک حیرت انگیز کارنامہ مان لیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پڑھائی تھی یا حدیث بیان کی تھی اپنے شاگرد کے سامنے, شاگرد کا نام تھا حمام, اس شاگرد نے یہ ساری حدیث نوٹ کر لی تھی. دنیا کی تمام حدیث کی کتابوں میں حمام کی نقل کی ہوئی حدیثوں کے حوالے آتے تھے, کتاب کہیں نہیں تھی. تو وہ کتاب نکل گئی, اور کتاب نکل گئی سب حیران ہو گئے, سب تابعی کی لکھی ہوئی کتاب حدیث کی نکل گئی, صحیح پہ حمام ابن منبہ سے نام ہے, اور پیرس یا بیروت سے چھپی ہے یا ترکی سے, مجھے یہ یاد نہیں ہے, ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کو ایڈٹ کیا. تو یہاں پہنچ گیا ہے زمانہ, اب تو سیاہ ستہ کی بحث ہی ختم ہو گئی. اب تو کسی مسئلے کے لیے کہیں سے کوئی حدیث مل جائے, اور حدیث ملنے کے بعد اس پر تحقیق کریں گے, پہلے سند کیسی ہے, پھر اس حدیث کا مضمون ڈھونڈیں گے, اور مضمون ڈھونڈنے کے بعد پھر منتبہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ نئے سے نئے مسائل جتنے وجود میں آ رہے ہیں ان کو ہم حدیثوں ہی کی بنیاد پر حل کرنے لگیں. وہ تو کہیں سے بھی حدیث مل جائے بڑی نعمت ہو جاتی ہے. ابھی مجھے یاد آتا ہے پچھلے سال جب یہاں ایک مسئلہ اٹھا تھا, ایم وے جائز ہے ناجائز, ہم لوگ بھی ڈھونڈتے رہتے تھے یار حدیث کہیں مل جائے, لیکن اللہ کی مدد اچانک حدیث مل گئی اور حیران ہو گئے ہم. شاید یہ مناسب نہیں ہے کہنا, لیکن صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دیوبند والے بھی کہہ رہے تھے, دیوبند سے بھی کچھ نے کہا کہ صاحب حدیث تو نہیں مل رہی ہے, تو یہاں سے کسی نے کہا کہ جی حدیث مل گئی. تو یہاں تک نوبت آتی کہ معاملہ بالکل نیا قسم کا ہے اور حدیث مل گئی. وہاں کہاں آدمی ڈھونڈتا ہے اس حدیث کے سرات, وہاں تو پہلے شکر پڑتا ہے حدیث مل گئی, اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ صاحب حدیث نے اس بارے میں رہنمائی ہم کو کی ہے, اس کے بعد غور کرتے ہیں اب یہ سند کس درجے کی ہے, مضمون منطبق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اور ادھر سے یہ بات طے ہے کہ دین چونکہ قیامت تک کے لیے ہے, اس لیے قیامت تک پیش آنے والے تمام معاملات کے لیے قرآن اور حدیث سے رہنمائی لازماً ملے گی. آج کے زمانے میں انفرادی اجتہاد کوئی نہیں کر سکے گا, ٹھیک کرے گا کوئی تو وہ تسلیم نہیں کیا جا سکے گا, کیونکہ اس درجے کا صاحب اجتہاد علم صاحب اجتہاد شخص کوئی نہیں ہے جس کے اجتہاد پر ساری امت جمع ہو جائے. ساری امت تو کجا, ایک ملک کے لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے, ایک علاقے کے لوگ ایک شخصی پر جمع ہونا مشکل ہے, کتنا ہے صاحب علم کیوں نہ ہو. تو اس دور کے لیے حدیث عجیب نکل گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا تشاور الفقہ العلماء, ایسے حالات میں اجتماعی اجتہاد کرنا, انفرادی تو ختم ہو چکا ہوگا, انفرادی تو کوئی کر نہیں سکے گا, تو اجتماعی اجتہاد کرنا. تو آج کے زمانے میں جب کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو عالمی فقہ اکیڈمیاں فیصلے کرتی ہیں, عالمی فقہ اکیڈمی ہے, ملکی فقہ اکیڈمیاں ہیں, وہاں وہ مسئلے کو لاتے ہیں اور تمام علماء جمع ہو کر کے بحث و تمیز کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, اور غور و فکر کرنے پر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں. اس طرح سے دین آگے چل رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.